الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے میں عید الاضحیٰ کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ عید نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے خیر و برکت عزت راحت امن اور بہتری کا باعث بنائے میرے دینی اور ایمانی بھائیو عید کا دن یہ خوشیوں کا دن کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ایک تحفہ ہے جو عید الفطر کا دن ہے رمضان میں مہینہ بھر مسلمان اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور اس کے لیے مہینہ بھر کوشش کرتے ہیں اس کوشش کے بعد راحت کے لیے خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن عید الفطر کا دن عنایت فرمایا اور عید الاضحیٰ کا دن عید کے جو ایام حج کے جو ایام ہے بڑے مبارک ایام بڑے خیر کے ایام بڑی برکتوں کے ایام ان دنوں میں اہل اسلام جو عبادت کرتے ہیں خاص طور پر حج کے اعمال جس محنت کوشش اخلاص اور قربانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اس محنت اور قربانی اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الاضحیٰ کا یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے تاکہ مسلمان کچھ راحت لے کچھ آرام کرے کچھ خوشیاں منائیں اسلام خوشیاں منانے سے روکتا نہیں ہے اسلام جائز حدود میں سیر و تفریح سے راحت سے اس سے روکتا نہیں ہے البتہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خوشیوں میں شریعت کے حدود کو پامال کیا جائے خوشیوں میں غیر شرعی چیز کو اختیار کیا جائے خوشیوں میں اپنے پروردگار کو بھولا جائے خوشیوں میں اپنے دین کو پسے پش ڈال دیا جائے اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اس لیے عید کے دن میں خوشیاں منانی چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں اور راحت تقسیم کرنی چاہیے ان کے لیے وسعت اور سہولت اس کا خیال رکھنا چاہیے لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر شریعت کا ایک اہم حکم اور شریعت کی ایک عبادت سمجھ کر اگر ہم ان دنوں کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کو عبادت میں شمار کرے گا اور اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے نہ صرف مسلمانوں کو نہ صرف مسلم معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا میرے دینی اور ایمانی بھائیوں یہ عید کے جو دن کی خاص طور پر عید الاضحیٰ کا جو دن ہے ان ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں چاہے وہ حج ہو یا قربانی ہو ان ایام کی ساری عبادتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن نے بہترین ماڈل اور نمونہ بنا کر آج بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے بلکہ وہ پیغمبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم یہ جو تمہاری ملت ہے یہ جو تمہاری شریعت ہے یہ ابراہیم کی شریعت ہے یہ دین اسلام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے جس کو مکمل کیا گیا ہے جس کا گویا کہ نیا ایڈیشن ہے جو اسلام کی صورت میں شریعت محمدیہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں دنیا کی تقریباً ہر قوم مختلف ناموں سے ان کو اپنا پیشوا سمجھتی ہے ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتی ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے ہمارے ہندوستان کے ہندو دھرم کو ماننے والے ہوں، اگر آپ ان کے مذہب کی تاریخ کو پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشواؤں میں ضرور آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل اور ایک نمونہ بنا کر جن کو پیش کیا، اور قیامت تک کے انسانوں کی کامیابی کے لیے ان کی قربانیوں کو شرط قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جتنی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، دوسری کسی شریعت میں اتنی صفائی کے ساتھ ان کی اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، اتنی حقیقتیں دوسری کسی شریعت کے اندر ہمیں ملتی نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بنیادی طور پر دو ان کی خوبیاں ایسی ہیں جو بالکل بے مثال، ہر صفت بے مثال ہے، لیکن دو خوبیاں ایسی ہیں جس کا ہم اس وقت تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی ساری خوبیوں کی روح ان دو صفتوں کے اندر سمٹ کر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور بھروسہ، اور دوسری چیز اللہ کے لیے قربانی۔ اب ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے، ان کی دعوت کی، ان کی دعوت کے جتنے بھی پہلوؤں کو آپ پڑھیے، یہ دو صفات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، اللہ پر ان کو اتنا بھروسہ تھا، اللہ کے وعدے پر اتنا بھروسہ تھا، اللہ تعالی کی شریعت پر ان کو اتنا یقین تھا، اللہ کی باتوں پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ اس کے لیے انہوں نے ہر چیز سے مقابلہ کیا، اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے وقت کے بادشاہ سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، ان کو دعوت دی، توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، شرک و بت پرستی کی دلائل کے ساتھ وقت کے بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے مخالفت کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا، ڈنکے کی چور اعلان کیا کہ انا برآء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اور ان کے ماننے والوں نے ڈنکے کی چور اعلان کر کے کہا کہ ہم تم سے اور تم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بری ہیں، کھلم کھلا اس کا اعلان کیا، شرک سے برات کا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ یہ اتنی بڑی ہمت ان کے اندر آئی آخر کیسے؟ اللہ پر ان کو بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ اللہ پر، پوری قوم کا انہوں نے مقابلہ کیا، پوری قوم کی مخالفت مان لی، اپنی جان تک کو مصیبت میں ڈال دیا، لیکن ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اس یقین نے ان کے اندر ہمت پیدا کیا، اس یقین نے ان کے اندر بہادری پیدا کی، اس یقین نے ان کو حوصلہ دیا، اس یقین نے ان کے اندر طاقت دی، اس یقین نے ان کو آگے بڑھایا، اس یقین نے ہر موڑ پر ان کو ترقی کی اور اللہ کی قربت کے درجات سے نوازا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالی قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا امتحان لیا، شاید کتنا کسی کا اتنا امتحان لیا ہوگا، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام کیوں ہوا؟ کیا ان کی حیثیت کیوں ہوئی؟ کیا ان کا نام و نشان مٹ گیا؟ کیا ان کو ان کے زمانے والوں نے کوئی تکلیف دی؟ نہیں، وہ ہمیشہ غالب رہے، ان کی دعوت غالب رہی، ان کا نمونہ اور ماڈل غالب رہا، اپنی زندگی کے وہ پہلو جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ تھے آج بھی غالب رہے. یہی ان کا اللہ پر غیر متزلزل یقین اور بھروسہ تھا کہ جو دوسری بڑی صفت ان کے اندر پیدا ہوئی اس سے قربانی کا جذبہ, دین کے لیے جو قربانی, اللہ کی بات کو قبول کرنا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا, یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم صفت ہے. قرآن نے اس کی تعریف کی, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہا کہ یاد رکھیے اس وقت کو جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ میرے سامنے جھک جائیے, میری بات کو قبول کیجئے, وہ اللہ کی اطاعت کے لیے جھک گئے, ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. کیا قربانی تھی, کیا یقین تھا اللہ پر. جب دعوت کے میدان میں دشمنوں نے ان کے خلاف جو سب سے بڑا پلان کیا کہ آگ جلا کر اس آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے, دین کے لیے, اللہ کی سرب, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو انہوں نے اس آگ میں ڈال دیا جس آگ سے کئی کلومیٹر دور سے پرندوں کا اڑنا مشکل تھا. ایسی آگ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. ان کو یقین تھا کہ میں اللہ کے لیے کام کروں گا, اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے مشکل میں ڈالوں گا تو میرا اللہ کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکتا, اللہ کی مدد کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. نتیجہ کیا ہوا, جو آگ دوسروں کے لیے جلانے والی ہے وہ آگ ان کے لیے رحمت کا, ٹھنڈک کا اور نجات کا ذریعہ بن گئی. وہ آگ ان کو جلا نہیں سکی, آگ اللہ کے حکم کے تابع. اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا. قربانی کیا تھی, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا میری محبت ان کے اندر زیادہ ہے, میری اطاعت کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہے یا بچے کی محبت زندہ ہے. برسوں کی تمنا کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے ایک بچہ دیا. وہ بچہ جب چلنے لگا, جب باتیں کرنے لگا, اس وقت اور بچے کی محبت بڑھتی ہے, اس وقت بچوں سے اور انسیت بڑھتی ہے, اس وقت بچوں سے اور قربت بڑھتی ہے. ایسے موقع پر اللہ نے سب سے بڑا ان کا امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا بچے کی محبت زیادہ ہے. ان کو حکم دیا کہ اس بچے کو میرے لیے قربان کیا جائے. قربان جائیے اس نبی پر, قربان جائیے ان کے فرزند پر. کس طرح سے ان دونوں نے اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اس عمر میں اس قربانی کو دینے کے لیے کھڑے ہو گئے, اپنے بچے کو لٹایا, چاقو لی اور اپنے اس پیارے فرزند کے گتی گردن پر انہوں نے اپنی چاقو کو چلانا, چھری کو چلانا شروع کر دیا. کیوں, اللہ کا حکم سب سے بڑا, اللہ کی اطاعت سب سے بڑی, اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے لیے میں قربانی دوں گا, اللہ کبھی مجھے بے سہارا نہیں چھوڑو گا. تو اللہ تعالیٰ کو قربانی مقصود نہیں ہوتی, قربانی امتحان کے طور پر ہوتا ہے. قربانی مانگتا ہے اللہ, قربانی اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا, چاقو جس کا کام کاٹنا ہے اللہ کے حکم سے وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہو گئی, بلکہ اللہ نے آسمان سے جانور کو بھیج دیا, انہوں نے اس کو ذبح کیا. اور اس کے نتیجے میں اور ایک بیٹا حضرت اسحاق کی صورت میں ان کو عطا کیا, اور اسی وقت اللہ نے بشارت دی تمہاری نسل چلے گی, نبوت تمہاری نسل میں ہوگی. یہ اللہ کے لیے قربانی کا نتیجہ تھا کہ جس قوم نے ان کو نیست و نابود کرنا چاہا, اللہ نے نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسل کو اور ان کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. آج بھی نبوت کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, یہ بھی نسلن بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے, اور آپ کا پیغام بھی ابراہیمی پیغام ہے. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب ان کی اولاد میں تھے, جتنوں کو کتابیں دی گئی وہ سب ان کی اولاد میں تھی, جتنے بڑے بڑے حکمران اس دور میں پیدا ہوئے تقریباً وہ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے. یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کے لیے قربانی کا نتیجہ. اللہ کے حکم کے ماننے پر عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے, اللہ کی دعوت جب مشکل ہو گئی ان کی سرزمین میں, دعوت دی اپنے گھر والوں کو, دعوت دی اپنی قوم کو, جب انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا, جان سے مارنے کی دھمکی دی, تو اپنی جان کے بجائے دین کو ترجیح دی, اپنے وطن کے بجائے دین کو ترجیح دیا, اپنے گھر والوں کے بجائے دین کو مقدم رکھا, اپنے خاندان کے مقابلے میں دین کو آگے رکھا. نتیجہ یہ ہوا اپنا گھر ان کو چھوڑنا پڑا, اپنا ملک ان کو چھوڑنا پڑا, چلے گئے وہاں سے. پھر جب ایک جگہ ان کو قرار ملا, وہاں سے پھر حکم ہو گیا کہ مکے جائیے. وہاں گئے کعبۃ اللہ کے پاس, ایسا علاقہ بنجر, نہ کوئی آبادی تھی, نہ کھانے پینے کا کچھ انتظام تھا, پہاڑی علاقہ, نہ پانی, نہ دانا, نہ آدم, نہ آدم ذات, کچھ بھی نہیں. اس علاقے میں جب اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو لے کر چلے, تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور آپ چلے جائیے. آپ تصور کیجئے, ایک عورت ذات, چھوٹا بچہ, ایک ایسے علاقے میں جہاں نہ کھانے کا انتظام, نہ پانی کا انتظام, نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس جو ایک زندہ رہنے والے انسان کے لیے ضروری ہے, کوئی چیز نہیں, کوئی انتظام نہیں. اللہ کا حکم آیا, وہیں ان کو چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے. کون تصور کر سکتا ہے اتنی بڑی قربانی کا؟ یہ وہ جذبہ تھا جس نے حضرت ابراہیم کو دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا. آج اس کی ہم ضرورت ہے ہمیں اللہ پر یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے. حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے, یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے, چاہے ہماری شریعت کی بات کی یا اس سے پہلے کی, ہر زمانے میں اللہ نے اچھے لوگوں کو آزمایا ہے, دشمنوں سے آزمایا, ظالم بادشاہوں سے آزمایا, کفار سے آزمایا. آزمائش ایک امتحان ہوتی ہے. اچھے اور برے, کھڑے اور کھوٹے, سچے اور جھوٹ, پکے اور کچے, ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ نے کہا ہم ضرور آپ کا امتحان لیں گے, ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے, ہم ضرور آپ کو پریشان کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اللہ کے لیے کوشش اور قربانی دینے والا کون ہے. اللہ کے لیے تکلیفوں کو جھیل کر دین پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, تمہاری زندگی کی جو خبریں ہیں اس کی ہم تحقیق کریں گے. دوسری جگہ کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ایسے ان کو چھوڑ دیا جائے گا, کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے امتحان لیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ ضرور دکھانا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں, کون جھوٹے ہیں. جب تک مصیبت آتی نہیں ہے, جب تک آزمائش آتی نہیں ہے, جب تک ظلم ہوتا نہیں ہے, جب تک تکلیف نہیں ہوتی ہے, کون ایمان میں سچا ہے, کون ایمان میں جھوٹا ہے, اس کا امتحان نہیں ہو پاتا. یہی وہ موقع ہوتا ہے, کچے اور پکے ایمان والوں میں فرق ہوتا ہے. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے, ظالم طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے, عہدے والوں کو خوش کرنے کے لیے, کتنے نام کے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی شریعت کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ امتحان ہے. اس امتحان میں وہ ناکام ہو رہے ہیں, اس امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی دولت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر، اپنے وسائل کی پرواہ کیے بغیر، اپنے تعلقات کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اہل و عیال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے، ساری مصیبتوں کو جھیل کر دین پر ثابت قدم رہتا ہے، دین کے سلسلے میں کبھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ بھلے مصیبت آ جائے، بھلے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پڑے، لیکن دین میں کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پہلے جانشین، ان کے زمانے میں جب ارتداد ہونے لگا، لوگ اسلام چھوڑنے لگے، ان کی طاقت ان الفاظ میں ظاہر ہو گئی، ای القص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کسی طرح کی کمی آ جائے اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین میں کمی بیشی آ جائے، دین میں نقص آ جائے، دین میں کمزوری آ جائے، دین کے کسی رکن پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ایک جان کیا، 100 جان ہماری ہو تو اس کو قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ جان کیا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ جان اس کی ہے، اسی کو دی جائے گی، لیکن یہ ہماری جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے، مرنا ہی ہے بستر پر گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے، کسی ہسپتال میں غیروں کے ہاتھوں میں مرنے کے بجائے، اللہ کے دین کے لیے اگر ہم قربان ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوتی ہے کہ اپنی جان کی، اس کے خوف کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ہم دین میں کمی بیشی کو قبول کریں، ہم غیروں کے قانون کو بلا چوں چرا اپنے اوپر مسلط کرتے جائیں، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ غیرت ہے ہماری، زندہ رہنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے وسائل سے زیادہ ہمیں اپنے دین سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم پر محبت، مر مٹنے سے محبت ہونی چاہیے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے اللہ قربانی لیں گے نہیں لیکن آزمائیں گے ضرور۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، جب تک یہ کوششیں نہیں ہوگی، تب تک دین غالب نہیں آ سکتا، تب تک عزت اور سربلندی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے، اپنے دین کو مقدم رکھنے کی، قربانی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے، کوئی ظالم دنیا میں ہمیشہ رہتا نہیں ہے، اللہ ظلم کو پسند کرتے نہیں ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، نبیوں کی تاریخ گواہ ہے، کتنے وقت کے فرعون آئے چلے گئے، ظلم کی حدیں پار کر دی لیکن ناکامی ان کو ہوئی۔ فرعون نے کیا کیا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ، بات کرنا مشکل، سارے حقوق پامال کیے گئے، لیکن اللہ کے لیے جب کھڑے ہو گئے، اللہ نے وقت کی حکومت کو برباد کر دیا۔ کوئی رہنے والا نہیں ہے، تاریخ پڑھیے، یہ سورج جو ہوتا ہے ہمیشہ اوپر نہیں رہتا ہے، وہ جھکتا بھی ہے، جب اوپر ہوتا ہے تو جھکنا لازمی ہے اس کے لیے، اس لیے ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے پروپیگنڈے میں آ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ان کا بھی غلبہ ہوگا، ہمیں ملک میں رہنا ہے، ان کے تابع رہنا ہوگا، اگر یہ ہم نے سوچ بھی لیا، یاد رکھیے ہمارا ایمان رخصت ہو گیا، اللہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا، ایمان رخصت ہو گیا، پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے تم تراخ سے آئے ہیں، اس سے بدتر ذلیل ہو کر یہ چلے جائیں گے، آثار نظر آ رہے ہیں، وقت بتلائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر بار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے احکام شادی بیاہ میں بھی لاگو کریں، کاروبار میں بھی لاگو کریں، وراثت کو صحیح طریقے پر حل کریں، معاشرتی مسائل میں بھی شریعت کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آپسی انتشار، آپسی اختلاف، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی ترقی پر ناخوش ہونا، یہ جذبات دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مرضی کے آگے ان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں۔ آج جوان جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں، باپ ہے بچہ چلا گیا، دادا ہے پوتا چلا گیا، ایسے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ موت پہلے سے پیشگی دلا دے کر آتی نہیں ہے، کب آئے گی ہمیں خبر نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سب کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ہم مل کر نہیں رہیں گے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے اسلام کے لیے، دین کے لیے ملت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک پھر اللہ کی مدد سے ہم کیسے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں بسانے کے بعد جو دعا کی تھی، اس میں کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے۔ مرتے وقت بھی انہوں نے نصیحت کی، وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، کہ اس کی کہ نہ مرنا مگر اسلام پر، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا ہے تو صرف اور صرف اسلام پر مرنا ہے۔ اس کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے، اس کی وصیت کی حضرت اسحاق نے، اس کی وصیت کی حضرت یعقوب نے، اس کی وصیت کی تمام انبیاء نے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کی ضرورت ہے۔ آج تعلیم کے نام پر بے دینی عام کی جا رہی ہے، صرف تعلیم کے نام پر عام کیا جا رہا ہے، اور ہم صرف ڈگری کے لیے، بچہ کچھ بڑی ڈگری کمائے، اچھی نوکری اسے مل جائے، پیسہ کچھ کمائے، اس کے لیے بچوں کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، روزی روٹی کے لیے سنت کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں، آپ کو کیا معلوم، یہ تو چھوٹی چیز ہے، گھر میں ہم دین کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کفریہ کلمات زبان سے نکالنے میں احتیاط کیجیے، ایک ایک لفظ پر اللہ پکڑیں گے۔ یہ بچے ہمارے، صرف آپ یہ نہیں دیکھیے، ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں، ظاہر میں روزے رکھتے ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیے، دل کا حساب اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اندر کیا عقیدہ پک رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج نماز روزے سے ہم دھوکے میں ہیں، دل سے صحیح عقیدہ رخصت ہو چکا ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو یقین ختم ہوتا، ان کا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ یقین نہیں ہے اس کی سچائی پر، اس کی حقانیت پر نہیں، اسی لیے تو کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں دولت سے زیادہ، ڈگریوں سے زیادہ، اعلیٰ تعلیم سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر ایمان پر مر گیا تو ہم بھی کامیاب، وہ بھی کامیاب۔ اگر بچہ شرک پر، کفر پر، غیر ایمانی حالت میں مر گیا، ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئی جائیں گی، پیسہ دولت دھن عہدے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کل اللہ کے ہاں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز قربانی، ابھی جمعے میں بھی بتایا گیا تھا جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنے احتیاط کا خیال رکھا جائے، جانور اچھے ہوں، لنگڑے نہ ہو، ایسا لنگڑا پن جو ظاہر ہو، ایسا کانا پن جو ظاہر ہو، ایسا دبلا لاغر وہ ظاہر ہو، ایسا مر جو یعنی انتہائی کمزور، انتہائی بیمار، لنگڑا لولا، ایسے جانوروں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جانور اچھا ہو، بہتر ہو، عمر بھی ہو چکی ہو، اس کا بھی خیال رکھا جائے، علماء سے تحقیق کی جائے اور ذبح کرتے وقت بھی حلال طریقے سے کا خیال رکھا جائے. گردن کے پاس لے جا کر ایسے کاٹتے ہیں تو اس سے ذبح ہوتا نہیں, ذرا دور رکھ کر کاٹنا چاہیے. جو رگے ہیں حلقوم ہے اور جو سانس کی نلی ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر ذبح کریں. ذبح ہی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کریں. جلد بازی میں نامنوت کے لیے, ہاہو کے لیے ہم قربانی کے جانور کو غیر شرعی طور پر ذبح نہ کریں, اور ہم کوشش کریں کہ ان زمانے میں احتیاط کریں. سارے جو احتیاط کے پہلو بیان کیے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں, اور جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے, عید کے اعمال صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے. ہمارے اعمال کو, قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات پورے عالم پر مرتب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.